آئیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار بھی پڑھ لیجئے تاکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کا بھی حق ادا ہو جائے.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقالین والفریقین من عرب و من عجم مولایا صلی. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. امنت بالله صدق الله العظيم. محبت سے درد پاک ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ, اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد, معزز سامعین کرام, گرامی قد حضرہ, تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ القلم کی مقدس متبرک معزز آیات بینات کی تشریح, اس کی توضیح, اس کی تفسیر اور اس سے متعلق عقیدہ نبوت کے حوالے سے اور شرعی اور مذہبی مسائل کے حوالے سے چند نشستیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. دراصل یہ سورہ مبارکہ اصلاح عقائد کے لیے ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے ہم ٹھہر ٹھہر کر آگے چل رہے ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو اس سورت مبارکہ سے متعلق علماء ربانیین نے اور آج تک مفسرین اعظام نے, محدثین نے اور جن جن آئمہ جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے ان کا شرح صدر سورت القلم کو ان کے دلوں پر آشکارا کیا, ان کے مقدس ملفوظات, ان صحابہ کے اقوال اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مکمل تشریح و توضیح کی جائے تاکہ سورہ مبارکہ کے اندر جو بے شمار مضامین ہمارے عقیدے سے متعلق اور ضروری مسائل سے متعلق, نصیحت سے متعلق, اعتدال کی راہ سے متعلق, عمل کی اصلاح سے متعلق, ایک متین اور مدبرانہ زندگی گزارنے سے متعلق, حلم اور بردباری
اور دین کی طرف شغف اور رغبت رکھنے سے متعلق جو مضامین اس میں آراستہ کر دیے گئے ہیں، پیوستہ کر دیے گئے ہیں، راسخ کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کی توفیق و وسیلہ جلیلہ بنا کر اس سے ہدایت حاصل کی جائے گی۔ حضرت گرامی، اس سے پہلے آپ نے سورۃ القلم کو سماعت فرمایا تھا، آپ یہ سورۃ الملک کو سماعت فرمایا تھا، یہ سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم 52 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آپ حضرات کی خدمت میں 3 آیتوں کی صرف تفسیر گزشتہ درس کے اندر گزری تھی۔ یہود و نصارہ نے اور بالخصوص مشرکین مکہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے وجود مسعود پر نازیبہ تہمتیں لگائیں، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ مغلظات نہ بولتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کہ گوشے جو رب العالمین نے بڑی وسعت کے ساتھ خدا نے خود بیان کیے ہیں، اس کا موقع کب مہیا ہوتا؟ یہ ان کی بدبختی رہی، لیکن ہم اہل دل کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی قدر و منزلت کے لیے، اللہ رب العالمین نے کسی صحابی کے ذریعے، کسی کے فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ خود اپنی زبان قدرت سے اور اپنے کلام پاک سے اپنے محبوب کی بڑائی، بزرگی، برتری، رفت اور مقام شوکت و شکیل کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے اندر محبوب کا ذکر ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ محبوب، نون کی قسم، یہ اللہ اس کا رسول اس کے معنی کو جانتا ہے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے اس قلم کی اور قسم ہے مجھے اس تحریر کی جو قلم لکھتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، جو اس کی سطریں ہیں، جو قلم لکھتا ہے، محبوب مجھے قلم کی قسم ہے۔ اور اللہ دیکھیں اپنے محبوب کے دل کو کس قدر تشفی دیتا ہے۔ کفار کے اعتراضات آتے ہیں محبوب کی ذات پر، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے قلب کو تسلی دیتا ہے کہ محبوب گھبرانا نہیں، ان کی تو کوئی، یہ تو خش و خاصات کی طرح، ان کی کیا حیثیت اور اوقات۔ احکم الحاکمین، قادر مطلق تیری تعریف کرتا ہے کہ والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم ہے اور اس کی تحریر کی قسم، لیکن ہر قلم کی نہیں، محبوب جو تیری تعریف لکھتی ہے اس کی قسم ہے۔ جس قلم و کرتاس پر تیرے محبوب تیری عظمتوں کے دستور اور تیرے شان اور تیرے ناموس کی تشکیل اور ہدایات لکھ دی گئی، ان سطروں کی قسم ہے۔ قسم اٹھا اٹھا کے، نون والقلم وما یسطرون، محبوب مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھے اس کی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہے، یہ تجھے مجنون کہتے ہیں، تو مجنون نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، مجنون کہتے ہیں مستور کو، جو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت صوفیانہ بھی اور عالمانہ بھی تفسیر کی ہے کہ مجنون، یہ تو پاگل کو کہتے ہیں، لیکن مجنون کا معنی مستور ہوتا ہے، پاگل سے چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پگلا کہا جاتا ہے، احمق کہا جاتا ہے، یہ عربی میں اس کو مجنون کہا جاتا ہے، اس سے حقائق اشیاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہدایت کی باتیں، فلاح کی باتیں، نصیحت کی باتیں، اس کا وہ ادراک نہیں کر سکتا، وہ چیزوں سے چھپی ہوتی ہے، وہ مجنون ہے۔ تو مجنون کا معنی مستور کے ہوا، تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ محبوب یہ تجھے مجنون کہتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے تو بہت دانا ہے، مجنون نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ محبوب تو اپنے رب کے فضل سے اس مقام پر ہے، علم کی اس وادی پر سیراب ہو رہا ہے، جہاں پر تیری نظر نبوت سے کوئی چیز مستور چھپی ہوئی نہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت ترجمہ اس میں نکلتا ہے، اور شان نبوت نکھر کے سامنے آتی ہے کہ محبوب تو علم کی اس وادی پر سفر کرتا ہے، اور اس ہمالیہ پر تیرا طوطی علم پرواز کرتا ہے، کہ جہاں سے تیری نگاہ نبوت سے کائنات کا کوئی ذرہ مستور مجنون نہیں ہے، یہ اللہ نے خود بیان کر دیا۔ آگے ارشاد فرمائے، محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کفار کیا جانے تیرے مرتبے کو، تیرے لیے تو ایسا اجر ہے، اللہ فرماتا ہے، جس کو اختتام ہی نہیں ہے، غیر متناہی اجر ہے۔ کوئی نماز پڑھے تو اس کو گنتی کی نیکی ملتی ہے، کوئی روزہ رکھے تو اس کو گنتی کی نیکی ملتی ہے، حج کرے تو گنتی کی نیکی ملتی ہے، تسبیح کرے، تحلیلات کرے، تقدیس رب العالمین کے بیان کرے تو اس کو گنتی کی نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محبوب تجھ پر نیکی اور انعام و اجر کی کیسی بارش ہے فرما غیر ممنون اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا حد نہیں ہے, خدا کہہ رہا ہے حد نہیں ہے. میں کہوں جناب آپ کو تو بے حد و بے حساب دے دیا گیا, تو میری اوقات کیا تھی کہ میں کسی چیز کو حد میں لاؤں؟ چار لائن بعد تو میرا علم ختم ہو جاتا ہے, چند سفر کرنے کے بعد تو میری بساط اور قدرت ختم ہو جاتی ہے. انسان اگر کسی کو کہے کہ بے حد و بے حساب دے دیا گیا, تو تیری اوقات کیا ہے کہ تو چیزوں کو تو حد میں پابند کرے اور حساب میں لائے؟ یہاں پر رب العالمین احکم الحاکمین کہتا ہے کہ جس کے سامنے ساری دنیا رائی کے دانے سے بھی زیادہ قلیل ہے, وہ کہتا ہے محبوب تیرا مرتبہ کیا ہے؟ غیر ممنون, جو غیر متناہی ہے. اب آپ وہاں سے اگر سوچیں گے تو نبی پاک کی مرتبے کی بزرگی آپ کو پتا چلے گی کہ یہ کوئی انسان, کوئی صحابی, کوئی امام, کوئی ولی, کوئی شیخ, کوئی امام اس بات کو ذکر نہیں کر رہا کہ آپ کا درجہ غیر متناہی ہے. تو یقیناً وہ انسان خود متناہی ہے, تو وہ غیر متناہی کے حدوں کو کیا پار کرے گا؟ وہ اپنی عزت کے اعتبار سے تو کہہ سکتا ہے کہ میری عزت کے جو جتنے درجے ہیں اس درجے کے اعتبار سے میری عزت کے درجے محدود ہیں, آپ کے لیے لامحدود ہیں. لیکن جو جس چیز کو وہ غیر محدود کہہ رہا ہے وہ اس کا حق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ غیر محدود کا احاطہ تو اس کی عقل خود نہیں کر سکتی. یہ تو خود محدود مخلوق ہے, یہ تو خود ممکن ہے, یہ تو خود متناہی وادی میں رہنے والی چیز ہے. یہ تو دنیا کے ایک رفتار, پیدائش, زندگی, موت, حیات, موت کے درمیان چلنے والا ایک دائرہ محور کے گرد انسان گرتا ہے اور گھومتا ہے. تو وہ جو خود ایک حیات اور موت کے درمیان ایک حد کے اندر ہے, وہ لا حد کی کیا بات کرے گا اور لا متناہی کی کیا بات کرے گا؟ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کہ جس کی صفات, جس کے انعامات, جس کی ذات لا متناہی مقام پر ہے, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کی کسی صفت کو انتہا کے مقام پر کہنا سری کفر ہے. دامن انتہا اس کے اختیار, اس کی مرضی, اس کی قدرت کو اپنے دائرہ کار میں نہیں لے سکتی. لیکن اللہ رب العالمین اس مقام انتہا کی بیان کرتا ہے کہ محبوب وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, میری ساری خدائی مل کر اگر تیری بڑائی کو جمع کرنے لہ جائے تو وہ انتہا پر پہنچے گی. خدا نے تجھے مقام غیر متناہی عطا فرمایا ہے. یہ مقام رفت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور آگے تو بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور مقام ذکر ہو رہا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم. محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر, اس لفظ پر ذرا غور کریں, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم, محبوب ہم نے آپ کو عظیم الشان خلق کا مالک بنایا. اور اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم, محبوب ہم نے آپ کو خلق نہیں خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے. دنیا خلق عظیم کے نیچے ہے اور آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں. اعلی اصطلاح کے لیے آتا ہے, بلندی کے لیے آتا ہے. الراکب علی المرکب, سوار سواری کے اوپر ہے, سواری اس کی نیچے, وہ سوار کے اوپر, سواری کے اوپر, اب وہ جیسا چاہے اس کو چلائے. خلق عظیم ہمارے اوپر ہے, ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. خلق عظیم ہمیں نکھارتا ہے, خلق عظیم ہمیں چلاتا ہے. لیکن محبوب کی ذات اور عفت کی بلندی یہ ہے, اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم, محبوب آپ کو ہم نے خلق عظیم کے تحت نہیں, میری ساری خدائی خلق عظیم کے تحت ہے, تو خلق عظیم کے اوپر ہے, تو جو کرے گا وہ خلق عظیم ہے, تو جو چھوڑ دے گا وہ خلق خصیص ہے. جس طرح کہ میں نے چند مثالیں پہلے بھی پیش کی تھی, وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو نیک ہوں گے, پہلے سے نیک نہیں ہم, ہم نیکی کریں گے تو نیک ہوں گے, اچھے کام کریں گے تو بزرگی ملے گی. میرے آقا کا یہ مرتبہ نہیں, نیکی خلق عظیم ہے, ہم کریں گے تو اچھے ہوں گے. خلق عظیم ہمیں سوارتی ہے, ہم خلق عظیم کے تحت ہیں, خلق عظیم ہم پر سوار, ہم اس کی سواری ہیں. ہم جب اس کو اپنائیں گے, نیکی کو اپنائیں گے تو نیک ہوں گے. میرے آقا نہیں, ایسا مرتبہ نہیں. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم, تو جسے اپنائے گا وہ نیکی بنے گی, تو جسے اپنائے گا وہ نیکی بنے گی, اور وہ شے جسے تو چھوڑ دے وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم, اس پر اتنا لکھا گیا ہے حضرات گرامی کہ یہ اتنی بڑی ناف ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. دنیا کی ہر شے خوبصورتی کے اعتبار سے, شگفتگی کے اعتبار سے, تازگی اور ترنم کے اعتبار سے محبوب وہ اپنے حسن میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جب تک تیرے ذریعے اس کا انتخاب نہ کرا لیا جائے. جس حسن اور شگفتگی کا انتخاب تو کرتا ہے اسے ہی حسن ازلی حاصل ہوتا ہے, اور بظاہر جس حسن سے تو اجتناب کر دیتا ہے وہ بے رونق اور محروم اور گویا کہ قابل نفرت ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر فائز کیا. میں یہاں پر ایک دو باتیں چند عرض کر کے آگے کی آیتوں کی طرف چلتا ہوں. یہاں پر مجھے امام راضی علیہ رحمت کے قول کو ذکر کرنے کا شوق ہے. خلق کہتے کس کو ہیں کہ جس پر حضور کو بزرگی دی گئی, اور خلق جو ہے وہ انسان میں آتا کب ہے, اور انسان اس سے بہرمند اور اس سے فائدہ کب اٹھاتا ہے. تو امام راضی کہتے ہیں خلق جو ہے یہ ایک طبیعت کی مہارت کا نام ہے, ملکہ نفسانیہ ہے, یہ ایک طبیعت کی مہارت کا نام ہے جس کی وہ طبیعت کی مہارت ایسی ہے. خلق جو ہے وہ انسان کی طبیعت میں ایک مہارت کا جوہر ہے, جب وہ انسان میں بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک تعریف امام راضی نے یہ کی, اب دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں. خلق انسان کی طبیعت میں اس مہارت کے گوہر کا نام ہے, جوہر کا نام ہے, اس طبیعی نیچرل فطرت کا نام ہے کہ جب وہ روشن ہو جاتی ہے تو نیکی کرنا بندے پر آسان ہو جاتا ہے, گناہ اس کے لیے بوجھ اور نیکی آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کو مزید کھولتے ہیں, فرمایا یوں سمجھو کہ خلق جو ہے یہ بخل کی ضد ہے, سخاوت. خلق جو ہے یہ ہرس کی ضد ہے, فراوانی. خلق جو ہے فرمایا یہ غضب کی ضد ہے, شفقت. غضب, بخل اور ہرس, اس کی ضد جو ہے یہ ہے خلق. فرمایا جب یہ بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سے غضب نکل جاتا ہے, شفقت آ جاتی ہے. جب خلق بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سے ہرس نکل جاتا ہے, للہیت اور اخلاص آ جاتا ہے. اور جب خلق کا جوہر بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سے گویا کہ بخل اور کنجوسی نکل جاتی ہے, سخاوت اور فراوانی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. پھر وہ آنکھ بند کے خدا کی خلق کی طرف خدا کی دی ہوئی نعمتیں بانٹنا شروع کرتا ہے. اب اس کو اگر میں تین پر رکھوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ سالوں بھر درد چلا جائے گا. اگر یہ آیت کا معنی بنایا جائے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محبوب ہم نے تجھے فیاضی کے اوپر معمور کر دیا ہے کہ تجھ جیسا خرچ کرنے والا, تجھ جیسا داتا, تجھ جیسا شفیق کوئی نہیں میرے خدائی میں. کیونکہ بخل کی ضد ہے, یہ بخل کی ضد ہے. اور آپ دیکھتے ہیں سورۃ تکویر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, میرا محبوب غیب کی باتیں بتانے میں بخل و کنجوسی نہیں کرتا. وما ہوا علی الغیب بضنین, ضنین کہتے کنجوس کو, بخیل کو. فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, میرا محبوب دینی معاملات میں اور جو غیب کے راز ہم اس پر گویا کہ آیا کرتے ہیں, افشاں کرتے ہیں, اس کا انکشاف کرتے ہیں, جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو تمہاری طبیعت کے مطابق من گھڑت باتیں نہیں, وہی رب کے راز تمہیں بتا دیتا ہے, اور اس بات بتانے میں وہ کچھ چھپا کر نہیں رکھتا. وما ہوا علی الغیب بضنین, میرا محبوب غیب کے حقائق سے تمہیں آشنا, آراستہ اور لذت افزا کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس لیے کہ بخل اس کے قریب نہیں آ سکتا, بخل اس کے قریب نہیں آ سکتا. کیونکہ خلق جو ہے, خلق جو ہے یہ بخل کی ضد ہے. جس میں بخل ہوگا, کنجوسی ہوگی, اس میں اخلاق ہی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے, یعنی جتنی فیاضی اور جتنی دستگیری اور جتنی عطا کرنے میں شفقت ہم نے تیرے دامن کرم میں ڈال دی ہے, نہ یہ حصہ طبقہ نبوت میں نظر آتا ہے, نہ یہ حصہ طبقہ خدائی میں نظر آتا ہے. کیونکہ یہ بخل کی ضد ہے. ایک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق بخل کی ضد ہے, جیسا دن رات کی ضد ہے, دونوں ایک نہیں ہو سکتے. صحت مرض کی ضد ہے, کفر ایمان کی ضد ہے, تو خلق بخل کی ضد ہے. اب اس کو کھولیں گے تو سرکار کے سخاوت کے سارے واقعات اس میں آ جائیں گے, اور اس کو لیتے جائیے پھر آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پڑھتے چلے جائیے. فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق کس کو کہتے ہیں؟ فرما جو بخل کی ضد ہو اور جو ہرس کی ضد ہو، لالچ کی ضد ہو. محبوب کو لالچ کسی چیز کی نہیں، جس نے جو مانگا عطا کر دیا. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ محبوب اتنا صدقہ نہ کیا کر. اللہ حکم دیتا ہے کہ صدقہ کرو، لیکن فرما محبوب اتنا صدقہ نہ کیا کر، اتنی عبادت نہ کیا کر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے چادر اڑنے والے، رات کو عبادت کر مگر تھوڑی کر. یعنی تیری عبادت میں اخلاص اتنا ہے، تیرا خلق اتنا عظیم ہے کہ تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ ساری خدائی پر غالب آ جاتا ہے. فرما محبوب یا ایھا المزمل قم قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو تہجد کے لیے قیام کرو، الا قلیلا مگر تھوڑا کیا کرو، اپنے آرام کا بھی خیال کیا کرو. آپ کا قیام کرنا یقیناً خدا کی قدرت کو اس قدر راضی کرتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ محبوب لمبا قیام نہ ہو، تھوڑا قیام ہو، تھوڑا قیام ہو. اور آپ دنیاوی معاملات میں حریص نہیں، حرص نہیں، اور آپ کی رغبت جو ہے صرف امت کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دنیا کے لیے حرص تما لالچ سے آپ کو گویا کہ مبرہ اور منزہ کیا گیا. آپ کو جو رغبت اور لذت دی گئی ہے وہ اہل ایمان کے لیے دی گئی ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے بندوں پر میرا محبوب اس قدر لذت مغفرت چاہتا ہے کہ ہم نے اس کی لذت مغفرت، لذت طرف، لذت شفقت کو دیکھ کر اپنے نام رؤوف سے بھی اسے نواز دیا اور اپنے نام رحیم سے بھی اسے نواز دیا. فرما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پر خدا نے پیارے مصطفیٰ قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ وابستگی، امت کے لیے رونا، امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے دعا کرنا، شب و روز کھانا پینا سب امت کے لیے وقف کر دینا، اللہ اللہ امت کے لیے کرنا، مغفرت کی دعا امت کے لیے کرنا. رب نے دیکھا کہ خدائی میری شفقت مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. رب نے فرمایا محبوب سب سے زیادہ چاہنے والا میں، اور وہ میرا نام رؤوف سب سے زیادہ محبت کرنے والا. جو بے غرض محبت کرتا ہے اسے رؤوف کہا جاتا ہے، جو بے مقصد اور بے طلب محبت کرتا ہے اسے رحیم کہا جاتا ہے. فرمایا محبوب یہ جوہر تجھ میں ہے تو جا آج تجھے اس نام سے نواز دیتے ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے مومن بندوں پر ہم نے تجھے رؤوف بھی بنا دیا، رحیم بھی بنا دیا. اب جو کہ یہ کہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جس نام سے خدا کو یاد کرو اس سے نبی کو یاد کرو تو شرک ہو جاتا ہے. رب کی صفتیں نبی کو دینے سے شرک ہو جاتا ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے. میں نے کہا اگر صرف صفات میں شامل کرنا شرک ہے تو یہ میں تو نہیں شامل کر رہا، خدا تو خود شامل کر رہا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف خدا ہے، یہ خدا کی صفت ہے. رحیم خدا ہے، یہ خدا کی صفت ہے، لیکن اپنے مصطفیٰ کو دے رہا ہے. اگر صفات صرف صفاتی نام دینا، صفاتی نام دینا، صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرنا شرک ہے تو میں ان دیوانوں سے کہوں گا کہ قرآن کا یہ ترجمہ کیا کریں گے آپ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خیر، ناموں سے یاد کرنے سے، ناموں کے اشتراک سے شرک نہیں آتا، ورنہ خدا کبھی شرک کی دعوت نہ دیتا. اس لیے کہ شرک کا سب سے بڑا مخالف خدا خود ہے، اور خود فرماتا ہے جو شرک کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اذن سے، اپنی عطا سے، تعلق امت کے ساتھ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے تجھے بخل سے پاک کر کے فیاضی کے اوپر رکھا. وانک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے تجھے حرص سے پاک کر کے تجھے طلب و شفقت خدائی کے درجے کے اوپر رکھا. فرمایا کہ خلق اسے کہتے ہیں جو غصے سے مخالف ہو. فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، سب سے زیادہ بخشنے والا مصطفیٰ کریم تو ہماری خدائی میں تو ہے کہ عطا کرنے میں، بخش کرنے میں اور معاف کرنے میں اس درجہ خلق عظیم کے اوپر تجھے سوار کر دیا ہے. تو یہاں سے سرکار کی عطا، سرکار کا درگزر کر دینا، سرکار کا معاف کر دینا، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر خوبی سے بیان کر دیا. کیونکہ خلق اس چیز کی ضد ہے، خلق اس چیز کی ضد ہے. اب آگے چل کر امام راضی علیہ رحمت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ ذکر فرمایا یہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ جوہر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ تو شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ آپ کے نام پاک کے ذریعے خیرات یہ بھی لینی ہے کہ اس جوہر کو اپنے اندر کس طرح بیدار کیا جائے. تو خلق کہتے ہیں انسان کی طبیعی مہارت کو کہ جب وہ بیدار ہو جاتی ہے تو نیکی کا کام اس سے آسان ہو جاتا. بخل غضب حرص کی مخالفہ چیز ہے، بخل کی جگہ پر فیاضی آ جائے گی، غضب کی جگہ پر شفقت آ جائے گا، حرص کی جگہ پر دنیاوی محبت کی جگہ پر، لذت دنیاوی کی جگہ پر تعلق محبت خدا کے لیے آ جائے گی. اور جس وقت یہ جوہر پیدا ہو جائے گا تو سمجھ جاؤ کہ خلق کی آمد دل میں ہونا شروع ہو گئی. چلیں یہ تو تعریف ہو گئی، یہ تو آمد کا سلسلہ ہوا، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑے گی کہ جو آمد کا سلسلہ ہو جائے. امام راضی کہتے ہیں ہاں، جس شخص کے اندر دو چیزیں پائی جائیں اس کے اندر خلق عظیم داخل ہو جاتا ہے. دو طاقت، جو دو توانائی جس کے اندر پروان چڑھ جائے، جو اپنے ضمیر کے اندر اپنے باطن کے اندر دو چیزوں کو مخوی کر لے، طاقت بخش کر لے، توانا کر دے، مضبوط کر لے، تو اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا، خلق عظیم اس میں داخل ہو جائے گا. فرمایا ایک ہے قوت علمیہ اور ایک ہے قوت عملیہ. دین سے متعلق یا دین سے متعلق، خدا کی معرفت سے متعلق، جس کا علم جتنا بلند ہوگا اور علمی قوت جتنی مضبوط ہوگی، علمی سطح جتنی مخوی ہو جائے گی اور اس کے ذریعے گویا کہ عملی سطح مخوی ہوگی. فرمایا یہ دو سطحیں جب انسان کے ضمیر میں مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ زمین کی دل کی زمین کو اس قدر زرخیز کر دیتی ہے کہ خلق عظیم کا خوبصورت پودا اس میں پھوٹ پڑتا ہے. قوت عملیہ اور قوت علمیہ. اب اس سے امام راضی استخراج کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا، یعنی ہم خلق عظیم کے تحت ہیں، اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلق عظیم کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوت علمیہ میں بھی سب سے افضل ہیں اور قوت عملیہ میں بھی سب سے افضل ہیں. یہ اس کا مختصر سا نتیجہ نکلا کہ حضور کی طرح نہ کسی کا علم ہے اور حضور کی طرح نہ کسی کا عمل ہے، کیونکہ حضور کی قوت علمیہ سب سے مضبوط ہے اور حضور کی قوت عملیہ سب سے مضبوط ہے. تو قوت علمیہ اور قوت عملیہ یہ دونوں مضبوط ہیں، اس لیے آپ کا خلق بھی سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کے بغیر خلق نہیں آ سکتا. کیونکہ جب تک قوت علمی دل میں پیدا نہیں ہوگی، معلومات الہیہ سے متعلق، الہیات سے متعلق ذخیرہ دل میں نہیں آئے گا، پھر وہ معلومات عمل میں تبدیل نہیں ہوگی، تو خلق عظیم اپنا بسیرہ اس ضمیر میں نہیں بٹھاتا. اور خدا نے خلق عظیم کو محبوب کے ماتحت کیا ہے، حضور کو اس کے ماتحت نہیں کیا. پتا چلا کہ آپ کا قوت علمی اور آپ کا قوت عملی اتنا مضبوط ہے کہ ساری خدائی کے علم کو ایک جانب رکھا جائے اور ساری خدائی یعنی خدا کے بندے ان کے علم کو ایک جگہ رکھا جائے اور ان کے عمل کو ایک جگہ رکھا جائے، تو وہ بھی مصطفیٰ کے علم اور عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو خلق کے نیچے نہیں بلکہ خلق کے اوپر رکھا گیا ہے. خدائی سے مراد خلق ہے، خدا رب ہے، خدائی اس کی مخلوق ہے، اور اس کی مخلوق کے اندر سب سے برگزیدہ شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری خدائی یعنی ساری مخلوق یہ خلق کے تحت ہے، کیونکہ ان کی قوت علمیہ کا وہ مقام نہیں جو مصطفیٰ کا ہے، ان کی قوت عملیہ کا وہ مقام نہیں جو مصطفیٰ کا ہے، تو ان کو ماتحت رکھا گیا. اور پوری خدائی یعنی پوری خدا کی مخلوق میں اگر اس خدا کے علم کا کمال اور خدا کی جانب سے اطاعت اور اخلاص کا کمال کسی وجود واحد میں نظر آتا ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں چند باتیں یہاں پر اختصار کے ساتھ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر اختتامی جملے کی جانب ہم گویا کہ چلتے ہیں. دیکھیے قوت علمیہ، حضور کی قوت علمیہ کیسی ہے، حضور کا علم کیسا ہے. علم استاذ کے ذریعے آتا ہے نا، علم استاذ کے ذریعے آتا ہے. کوئی کہے جی مجھے مدرسے جانے کی ضرورت نہیں، میں مادرزاد پیر ہوں، تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں ساری. ایسا نہیں ہوتا، وہ الا ماشاءاللہ کچھ ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو غوث اعظم ہے ان کی پیدائش سے لے کر مدرسے جانے تک جتنی بشارتیں ان کی ولایت پر ہے کسی ولی کے لیے نہیں ہے نہیں. لیکن 18 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے, کہاں گئے؟ پڑھنے کے لیے. زانو تلمذ استادوں کے سامنے خم کیا, پڑھا, اور پڑھنے کے بعد نہیں ہے نہیں کہ میں نجیب الطرفین ہوں, چاروں خلفاء کا فیض میرے اندر ہے اور میں بچپن ہی سے آپ کو فرشتوں کی طرف سے آوازی آتی تھی, نہیں. اس کے بعد جنگلوں کی طرف مراجعات کی, جو قرآن و سنت پڑھا اس کو پکانے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے عمل کی وادی میں قدم رکھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی, یہ نہیں کہ پگڑی باندھی اور آگے آستانے میں بیٹھ گئے. غوث اعظم نے پہلا خطبہ 55 سال کی عمر میں دیا ہے. غوث اعظم نے پہلا خطبہ بولے مل کر کتنی سال کی عمر میں؟ 55 سال کی عمر میں دیا ہے. 18 سال کی عمر سے آپ نے پڑھنا شروع کیا, یعنی پڑھنے سے مراد بنیادی کتابیں, فوقانی کتابیں آپ نے پڑھنا شروع کی ہے, بڑی کتابیں پڑھنا شروع کی 18 سال سے بغداد کی طرف آ کر, اور پڑھنے کا یہ پورا عرصہ چلتا رہا. اور مسند ارشاد پر آپ یہ نہیں کہ لپک کر آ کر بیٹھ گئے, 55 سال کی عمر میں غوث اعظم نے پہلا خطبہ دیا ہے, اور 91 سال کی عمر میں آپ کو وصال ہوا ہے. تو علم کو کسب کرنا پڑے گا, اس کے درمیان اللہ بغیر پڑھے علم دیتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں, اس کے لیے کچھ کسب کرو. کسب کرو, مثلا کچھ لوگ کسب کرتے ہیں 10 سال کے پڑھنے کے لیے کورس کرتے ہیں. 10 سال پڑھنا تمام کتابوں کا کسب ہے. یقیناً کچھ ایسے ہیں جو 10 سال میں وہ کتابیں مکمل کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو 1 سال پڑھتے ہیں 10 سال کی کتابوں کا علم آ جاتا ہے. لیکن کسب کرنا پڑتا ہے. کسب, کھانا سامنے پڑا ہے جی اللہ کھلا دے گا, تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. بیمار ہیں, دوائیاں پڑی, نہیں جی اللہ شفا دے دے گا, یہ احمقانہ پن ہے, یہ توکل نہیں ہے, یہ خلاف کسب ہے. یہ عالم اسباب ہے, عالم اسباب میں نبی نے سبب کو معطل نہیں کیا, تو ہم کون ہوتے ہیں جو اسباب کو چھوڑ کر خدا کی رحمت کو دعوت دیں. گلاس اٹھائیں گے, پانی لیں گے, پیئیں گے, پھر کہیں گے خدا پیاس بجھا. لیکن گلاس اٹھانا پڑے گا, پانی پینا پڑے گا, اس کے بعد تاثیر خدا پر چھوڑنی پڑے گی. صحابہ نے کہا کہ حضور, ہم رب پر اگر ایسا بھروسہ کریں کہ ہماری سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہماری سواریاں ہیں. آپ جب اللہ پر بھروسے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل اتنا للچا جاتا ہے, اتنا بھر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس اب اپنے گھوڑوں کو استبلوں میں نہیں باندھیں گے, ہم رات کو ان کی نکیل کھلی چھوڑ دیں گے, جہاں جائے چلا جائے. سرکار فرما یہ توکل نہیں ہے. تو فرما حضور کیا؟ فرما رات کو سوتے وقت توجہ چاہوں گا, کیونکہ طریقت شریعت کا اجرا میرے آقا کی سینے سے ہوا ہے. جس کی تعلیم کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں, وہ بھونڈی تعلیم ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ وقتی جذبات ہے. جس کو حضور کے اسوہ حسنہ سے نسبت نہیں وہ شریعتی نہیں ہے. جس کو حضور کے اسوہ حسنہ سے نسبت نہیں وہ روحانیتی نہیں ہے. وہ ذاتی ایک شباب کا جوش ہے, ذاتی ایک جوانی کا جوش ہے اس کا, جس کا تعلق اسوہ حسنہ سے نہیں. اور جس کا تعلق اسوہ حسنہ سے ہے, اگر وہ 2 سال کا بچہ بھی بات کرے تو اس کو قبول کرنا پڑے گا. جس کا تعلق اسوہ حسنہ سے ہے, اسوہ حسنہ عمر کو نہیں دیکھتا, اس لیے کہ حسنہ اسوہ حسنہ نبی پاک کی زندگی جو ہے وہ خود معیار پر اتنی ہے کہ وہ کامل ترین ہو چکی ہے. اب دین صرف وہ ہے جو ذات مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا کہ اپنی سواریوں کو تم باندھا کرو, یعنی جب رات کو سو تو اپنے گھروں کو بند رکھا کرو, اس پر دروازے کو لاک لگایا کرو. فرمایا سواریوں کو باندھا کرو, کب باندھ دیا یا رسول اللہ؟ توکل کیا ہے؟ فرمایا اسباب تو ترتیب دے دیا نا تم نے کہ اب بھاگے گا نہیں, اونٹ بھاگے گا نہیں, کہاں اب نتیجہ خدا پر چھوڑ دو, یہ توکل ہے. فرما سبب کو ترتیب دو, نتیجہ خدا پر چھوڑ. مرض ہے خدا نخواستہ تو گولی کھاؤ, دوائی کھاؤ, اور تاثیر خدا پر چھوڑ دو, یہ ہے توکل. اسباب کو چھوڑ کر بھروسہ خدا پر کر لینا یہ توکل نہیں ہے. اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے. مال آپ کے پاس ہے جی, بیچ بازار میں آپ نے پھینک دیا جی, کوئی نہیں چرائے گا, اللہ پر بھروسہ, یہ خلاف اسباب بات. اس کو لائیں, بینک میں رکھیں, گھر میں رکھیں, معاملات میں محفوظ کریں, جہاں مال کو یا اس چیز کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے, پھر اس کے نتیجہ حفاظت کو خدا پر چھوڑ دے, یہ ہے توکل, یہ ہے توکل. اور اسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ذکر فرمایا اور بیان فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا قوت علمیہ اور قوت عملیہ یہ سب سے افضل ہے. اور جس کا قوت علمی اور قوت عملی جتنی مضبوط ہوں گے وہ اتنا بڑا با اخلاق ہوگا. اور حضور خلق عظیم کے اوپر ہیں, پتا چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کسی کا خلق عظیم ہے, نہ کسی کا خلق علمیہ ہے, اور نہ کسی کا قوت عملیہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ علم بغیر استاذ کے نہیں آتا. اسبابی دنیا میں بات کر رہا ہوں، علم بغیر استاذ کے. استاذ اگر ہو تو پھر نصاب کی ضرورت پڑتی ہے، سلیبر کی ضرورت پڑتی ہے جس سے کتاب پڑھائی جائے. اب جب حضور کے استاذ کی بات آئی کہ حضور کا قوت علمیہ اتنا مضبوط کیوں، اور اس حضور کا علم اتنا بلند بانگ اور اتنا وسیع اور عریض اور اتنا فوق کیوں، تو فرمایا اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کا استاذ عام افراد ہوتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا چاہا اور جب قرآن پڑھ کے سنایا تو مکہ کے مشرکین کہنے لگے یہ آپ رحمان رحمان کہہ کر پڑھتے ہیں اور بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ اس رحمان کا تعارف تو کرائیں. جب کافروں کے اعتراض بہت زیادہ ہونے لگے تو قرآن کی آیت اتری، رحمان کو جاننا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں. فرما الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو مصطفیٰ کو قرآن سکھاتا ہے، رحمان وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھاتا ہے، یعنی سید عالم کا استاذ رب کریم خود ہے. اب استاذ دیکھیے، جب بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو اگر استاذ قابل ہو، جس کتاب سے پڑھایا جایا جا رہا ہے وہ کمزور ہو، وہ اس معیار کی نہ ہو اور بچہ ذہین ہو، تو علم کامل طور پر منتقل نہیں ہوتا. یا بچہ بہت ذہین ہے اور جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی مہارت پر پوری مبنی ہے، تمام علوم پر متداولہ پر محیط ہے، لیکن استاد میں صلاحیت نہیں ہے، تب بھی کچھ نہیں ہے. سید عالم کو جس طریقے سے پڑھایا گیا ہے وہ ہر طریقے سے لاجواب ہے. پڑھانے والا رب العالمین خود ہے جس سے پڑھایا گیا. ولا رتب ولا یبس الا فی کتاب مبین، اس کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے جس میں ہر خوش کتر کا بیان ہے. اور جس طالب علم کو پڑھایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کو پہلے ہی تعلیم کے لیے کشادہ کر دیا گیا ہے. تو تینوں درجے، استاد، کتاب اور شاگرد، ان تینوں درجوں کا وہ کمال ہے کہ ایسا کمال کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے ایسی قوت عملی اور ایسی قوت علمی کسی کے پاس نہیں، اس لیے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی خلق عظیم پر نہیں. اور آپ دیکھیے ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب کریم نے پڑھایا اور جب کتاب مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، استاذ نے اپنے پڑھانے کا حق حاصل کر دیا اور کتاب کے ذریعے تعلیم دے دی، اب شاگرد کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کا نکھار اب اس کا تعارف شاگرد کے ذریعے کرایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو کہ ہم نے جس کو پڑھایا اور اتنی عظیم کتاب سے پڑھایا وہ ہمارا شاگرد کیسا ہے. اب ہمارے علم پر بات کرنا چاہتے ہو اور جس کتاب جو ہمارا کلام ہے اس پر تم گفتگو کرنا چاہتے ہو، تو پہلے ہمارے شاگرد کو دیکھ لو کہ جس کو ہم نے جس کتاب سے پڑھایا، خود پڑھایا، اس کے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اس کے پڑھانے والے استاذ کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جس کتاب کے ذریعے پڑھایا گیا ہے اس کتاب کی وسعت علمی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب جو قرآن کی تعلیم مکمل ہو گئی، اب حضور کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے اور حضور کو کائنات کے نام سامنے لا کر بیان کیا جا رہا، رکھا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین بڑے خوبصورت انداز میں خدا کا کلام آیت نمبر 113 سورہ نساء میں ذکر کرتا ہے، محبوب وعلمک، یہ قوت علمیہ ہے سید عالم کی. فرمایا وعلمک، محبوب ہم نے تجھے پڑھا دیا، ہم نے تجھے تعلیم دے دی، پڑھا دیا. کیا پڑھایا؟ فرما ما لم تکن تعلم، جو تو آج تک نہیں جانتا تھا، جو تو آج تک نہیں جانتا تھا، جو تو نہیں جانتا تھا وہ پڑھا دیا. کسی نے کہا جی حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، تو میں اکثر کبھی بطور لطیفہ یہ بات کر دیتا ہوں، میں نے کہا ایک رجسٹر لو اور اس میں لکھو کہ حضور کیا کیا نہیں جانتے، جی یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے. میں نے کہا جب تھک جا تو میرے پاس آ جانا. اب وہ آ گئے، کہا جی یہ 90 چیزیں ہیں، یا علوم خمسہ، یہ فلانی چیز ہے، اس کو حضور نہیں جانتے تھے. تو میں نے کہا رب سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے مصطفیٰ یہ چیزوں کو نہیں جانتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا جو نہیں جانتے تھے وہی تو پڑھایا ہوں. وعلمہ کا، محبوب تجھے پڑھایا. کیا پڑھایا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. اب آپ تم کہو یہ نہیں جانتے، تو اللہ فرماتا وہی تو پڑھا رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ نہیں جانتا تھا، جو مصطفیٰ کو نہیں آتا تھا وہی تو بتایا گیا ہے، جو نہیں جانتے تھے وہی تو بتلایا گیا ہے. اور آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنے جوش میں اتنے فراوانی میں آپ نے بات کیوں کر دی؟ میں نے کہا اس لیے کہ آگے والی آیت خود جوش کا تقاضا کرتی ہے، آگے والی آیت خود رغبت اور مبالغے کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب دنیا بنایا، اور آپ خود دنیا میں رہتے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا رقبہ کتنا وسیع ہے، دنیا صرف زمین کا نام نہیں ہے وہ سمندر کا بھی نام ہے، دنیا صرف سمندر کا نام نہیں ہے وہ کوہساروں کا بھی نام ہے، وہ گویا کہ پہاڑوں کے ترتیب اور سلسلے کا بھی نام ہے، دنیا صرف دشت کا نام نہیں ہے وہ لالازار کا بھی نام ہے، دنیا صرف اس فرش و زمین اور سمندر کا نام نہیں ہے، دنیا اس کی گہرائی کا بھی نام ہے، دنیا صرف اس کا نام نہیں، دنیا آسمان کی بلندی کا بھی نام ہے، صرف آسمان کی بلندی نہیں اس میں جڑے ہوئے بے شمار سیاروں تاروں برجوں کا بھی نام ہے، دنیا صرف زمین پر پھیلے ہوئے مٹی اور پانی کے اس بلبلے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں موجود لامتناہی مخلوقات کا نام ہے، صرف اس لامتناہی مخلوقات کا نام نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی اور زیبائش کا بھی نام ہے، صرف اس کی خوبصورتی اور زیبائش کا نام نہیں اس کی صلاحیت علمی اور استعداد حسن کا بھی نام ہے، صرف اس کی استعداد حسن کا نام نہیں بلکہ اس کی صلاحیت اور کمال کا بھی نام ہے۔ اب اس کو گنتے چلے جائیں تو صرف دنیا پر تبصرہ کرتے ہوئے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے باپ رے باپ، دنیا کی وسعت کو کون گن سکتا ہے؟ یا اللہ یہ دنیا کی وسعت کا تقاضا اور یہ دنیا کی وسعت تیرے علم میں کیسی ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ دنیا کی وسعتیں اور یہ دنیا کے سارے معاملات جو یہاں پر یہ سب پیش کر رہے ہیں، قل متاع الدنیا، قل متاع الدنیا قلیل، محبوب یہ زمین پر جتنی مخلوق ہیں اور یہ زمین کا جو نقشہ ہے، یہ سمندر پر جتنی مخلوق ہے جو سمندر کا نقشہ ہے، یہ ہوا میں جتنی مخلوق ہے جو ہوا کا نقشہ ہے، یہ جمادات میں جتنے مخلوق ہیں، یہ نباتات میں جتنے مخلوق ہیں، یہ عالم ناسوت میں جتنے ہیں، یہ عالم لاہوت میں جتنے ہیں، یہ عالم ہاہوت میں جتنے ہیں، یہ عالم ملکوت میں جتنے ہیں، یہ عالم روحانیت میں جتنے ہیں، یہ عالم برزخ میں جتنے ہیں، یہ عالم ارواح میں جتنے ہیں، یہ تمام عوالم میں جتنی مخلوق ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، وہ خدا کی قدرت میں بہت تھوڑی ہے، خدا کے علم میں وہ چیز بہت تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا متاع جو ہے، یہ دنیا پوری جو ہے قلیل۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی دنیا کو خدا قلیل کہتا ہے، اتنی بڑی دنیا کو خدا قلیل کہتا ہے، تو آپ ذرا خود سوچیں اتنی بڑی دنیا، اور خدا کے سوا ہر شے دنیا ہے، خدا کے سوا ہر شے خلق جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے ساتھ وہ عام ہے، تو خدا کے ماں سوا اتنی بڑی خدائی وہ تھوڑی ہے، تو اتنی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی خدائی کو جب خدا، اتنی بڑی دنیا کو جب خدا توجہ چاہوں گا تھوڑا کہے، تو خدا جسے بڑا کہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو حضور نہیں جانتے تھے رب نے آپ کو سکھا دیا، آپ فرما اس میں مبالغے کی بات کیا ہے، میں نے کہا آگے کی آیت ہے اللہ سکھا کر فخر کرتا ہے اور فرمایا تھا یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، لیکن مصطفیٰ کو جو بتایا ہے نا، وَقَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ دنیا کو سجا کر تو ہم نے تھوڑا کہا لیکن مصطفیٰ کو پڑھا کر بہت بڑا کہا، تو آپ اندازہ لگائیے مصطفیٰ کریم کے علم کی مستط، اب منہ اٹھا کر سید عالم کے علم پر جرح کرنا یہ ازلی بدبختی اور شکاوت نہیں طور کیا ہے، یہ جو خدا اپنی خدائی کی وسعت کو قلیل کہے اور مصطفیٰ کے پڑھائے کو گویا کہ عظیم کہے، تو وہ کیا کمال ہوگا۔ اور سورہ روح کے تحرف میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اب آپ دیکھیں آخری جملوں کی طرف چلتے ہیں، یہ لائبریری آپ دیکھتے ہیں بغداد کے اندر ہے، ترکی کے اندر ہے، مصر کے اندر ہے، دنیا میں اور ممالک میں ہے، یورپ کے اندر ہے، ہر جگہ پر جس علوم پر وہ ہو، میں کسی کی بات نہیں کرتا، کسی بھی علم پر ہو، کیونکہ ہر علم اللہ کی نعمت ہے، انسان جب اس کی ریسرچ کے اندر خود اس کو خرابی کی طرف لے جائے تو الگ مسئلہ ہے، علم خدا کی نعمت ہے، چاہے وہ کسی شے کا بھی علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ کسی چیز کا علم ہو، علم خدا کی نعمت ہے، علم معلومات شعور یہ خدا کی نعمت ہے، اس میں قوانین قواعد اور ضوابط لگا کر اس کو خراب کر دے تو یہ انسان کا قصور ہے، لیکن خدا کی خدائی کو جاننے کے لیے اور اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو، کتاب آپ کو، کتاب دنیا کو سمجھنے کے لیے شعور کے منازل کے علوم کے جتنے طریقے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے انسان کے سینے میں کھولے جاتے ہیں. تو نفس علم عبادت ہے, نفس علم خدا کا نور ہے, اور دینی علم جو ہے یہ تو خاص خدا کا نور ہے. امام شافعی علیہ رحمت نے اپنے استاد امام وقے سے اس بات کا سوال کیا تھا, کہتے تھے کہ حضور میں کچھ پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, مجھے علم دین کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے. فرمایا گناہ نہ کیا کر. اللہ اکبر. فرمایا گناہ تو بس فرمایا گناہ نہ کیا کر. تو امام شافعی کہنے لگے اس علم کا گناہ سے کیا تعلق. امام وقے کہنے لگے, ان کے بڑے مشہور اشعار اس وقت مستحضر میں, فرمایا کہ یہ علم خدا کا نور ہے اور یہ علم گناہگار کو نہیں دیا جاتا, گناہگار کو نہیں دیا جاتا. فرما اپنے آپ کو خدا کی فرمان برداری سے پاکیزہ کر, یہ علم خدا کی نیابت ہے, تیرے سینے میں انڈھیل دیا جائے گا, سینوں میں انڈھیل دیا جائے گا. شرعی علم قرآن و سنت کا علم یہ بغیر تقوی و طہارت پارسائی کے حاصل نہیں ہو سکتا, ورنہ محض ایک ریت کی تحریر ہوگی جو تھوڑی دیر کے لیے لکھ دی گئی اور پانی کے ایک جھاگ نے اسے مٹا کر رکھ دیا, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو دل کی اس زمین کے اوپر مرتسم کر دیا جائے, راسخ کر دیا جائے, اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی جگا کر پوچھا جائے جناب اس کا جواب کیا ہے, وہ بیدار ہو کر بولے وہ علم ہے جو تقوی سے حاصل ہوتا ہے, جو حضور کی محبت سے حاصل ہوتا ہے, جو حضور کی تعظیم سے حاصل ہوتا ہے, اور مجھے کہنے لیجئے جو اولیاء کے دامن سے وابستگی سے حاصل ہوتا ہے, جو ان کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے, یقیناً جس سے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اگر میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے, معلومات اور ابلاغ اتنی تیز ہو چکی ہے, تو آج اگر آپ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں دنیاوی معلومات کے لیے کسی مشہور ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو آپ پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ کتنی معلومات اس پر ڈالی گئی ہے. صرف لائبریری اور جو کتب لکھی گئی ہے فنون پر, تو فن بھی تو ایک نہیں ہے نا, صرف مذہب کے اندر تو ہزاروں شعبے ہیں فن کے, اسی طرح جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ہزاروں شعبے ہیں فن کے, مختصر کرتا ہوں. پھر اس ہزاروں شعبے کے اندر لکھی گئی لاکھوں کتابیں ہیں, ان لاکھوں کتابوں کے اندر صفوں کی تعداد مٹائی بلائی جائے تو کروڑوں کھربوں ہو جاتی ہیں, اور ان کروڑوں اور کھربوں صفوں کا جمع کیا جائے تو الفاظ اور جملوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے, بحث و ابحاث کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور یہ تو اس دور کی بات ہے, میں آپ سے کہتا ہوں اب نہیں, جب سے انسان پیدا ہوا ہے, جب سے اگر کتابوں کو شمار کریں, علم کو شمار کریں, اس کے شعور کو شمار کریں, تو یہ تو انسان حیران ہو کر رہ جائے, دماغ کام کرنا چھوڑ دے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا شاہ صاحب جب سے انسان بنا ہے اور جب انسان ختم ہوگا اس تک کی کتابیں اور علم کو گننا درکنار, ہم تو یہ بھی نہیں گن سکتے کہ انسان کتنے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں گن سکتے کہ انسان کتنے ہیں. اب اللہ رب العالمین کی قدرت کہتی ہے کہ دیکھو تم تو صرف فرد انسانی کو نہیں گن سکتے, تو اس کے علم کو کیا گنو گے, اور جب تم اس کے علم کو نہیں جانتے تو میرے مصطفیٰ کے علم کو کیا جانو گے. اللہ کا کلام کہتا ہے, فرما محبوب ان سے کہہ دو وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, قرآن کہتا ہے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا. جب سے انسان پیدا ہوا, بڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ حضور کے علم سے محبت, حضور کے علم کی محبت سے ہی ایمان دل میں آ جاتا ہے, کیونکہ نبوت کا سب سے بڑا تاج نبی کا علم ہوتا ہے. اب فرمایا گیا کہ محبوب آپ ان سے خطاب کیجئے کہ جب سے انسان پیدا ہوا اور جب انسان ختم ہوگا, اس کو ہم جتنا علم دے چکے یا دیں گے وہ کتنا ہے. فرما وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا ہے, وہ بہت تھوڑا ہے. یہ ساری معلومات پھر ذہن میں حاضر کر لیجئے کہ اتنا بڑھ گیا, اتنا لکھ دیا گیا, اتنے شعبے بن گئے, لیکن خدا کا علم کہہ رہا ہے کہ وما اوتی تم من العلم, ہم نے علم میں سے جو بھی اپنے بندوں کو دیا وہ قلیل ہے, لیکن مصطفیٰ جو تجھے دیا وہ کان فضل اللہ علیک عظیما, وہ بہت بڑا ہے. آپ اندازہ لگائیے, میں نے صرف دو آیتوں کی تدبیر آپ کی خدمت پیش کی ہے, اندازہ لگائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم مبارک کا کیا بیان ہے. آخری آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے, پھر دس کی مراجعات کی طرف کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ حضور مجنو ہے معاذ اللہ, تو یہ تعریف اتنی زبردست انداز میں کر دی گئی کہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون, اس طرح ضبط کے ساتھ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اب تو اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں ہو سکتی. اب آگے اللہ ان کو دعوت دیتا ہے فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ, محبوب ان سے کہو ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ ان سے کہو تم بھی دیکھنا اور میں بھی دیکھ لوں گا. پہلے تو مصطفیٰ کے درجے خدا نے بتا دیے کہ تم جس کو مجنون کہتے ہو اس کی شان یہ ہے. پھر ان کو چیلنج کیا کہ تم ان کو مجنون کہتے ہو؟ فرما فستبصرون ویبصرون. محبوب ان سے کہو کہ یہی گز یہی میدان ہے, اب تم بھی دیکھ لو گے اور میں بھی دیکھ لوں گا. بأيكم المفتون, کہ پاگل کون ہے مجنون کون ہے. اور دنیا نے دیکھا اسی مکہ پر جھنڈا لہرایا مصطفیٰ کریم کا. جس دھرتی پر, جس خطے پر, جس خطۂ ارض مکہ پر حضور کو مجنوں کہا جا رہا تھا, رب نے فرمایا محبوب تیری تو یہ شانیں ہیں لیکن یہ بات تو بہت دور کی, ابھی چیلنج کر دے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, یہی مکہ ہے, تم بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گا, تم بھی موجود رہو گے میں بھی موجود رہوں گا. فرمایا اس سرزمین پر ہم دیکھیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ خدا کی جانب سے کون مجنون تھا. اور ایک وقت آیا کہ سارا مکہ سر جھکا کر مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑا تھا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب صبر کر, ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلی, کیونکہ رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. وہ عالم بالمحتدین, اور وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی جناب سے ہدایت کس کو ملی. فلا تطیع المکذبین, پس آپ بات نہ مانیں ان حق کو جھٹلانے والوں کی. ودو لو تدہن فیدہنون, وہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ دین میں کچھ نرمی کر لیں, دین میں کچھ نرمی کر لیں, نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. جس طرح گزشتہ تقریب میں نے کہا تھا کہ سب خدا ایک ہے تو آؤ ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں کہ ایک خدا کے ماننے والے سب جمع ہو جائے, تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ودو لو تدہن فیدہنون, کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے بتوں کے بارے میں ذرا نرمی کر تو وہ تیرے خدا کے بارے میں ذرا نرمی کریں گے. فرما محبوب ان کی تائید نہ کرنا. ولا تطیع کل حلاف مہید, اور نہ بات مانیے جھوٹی قسم کھانے والے ایک ذلیل شخص کی. فرمایا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, تمہیں ڈرا رہا ہے, لیکن محبوب یاد رکھیے فستبصرو ویبصرون, یہی میدان ہوگا, یہی مکہ ہوگا, یہی ہمارا حرم ہوگا, یہ سب تمہارے سامنے سر جھکائیں گے. ان کو ابھی سے کہہ دو کہ تم جس کو مجنون کہتے ہو, پاگل کہتے ہو, مفتون کہتے ہو, ان قریب تم بھی دیکھو گے اور میں بھی دیکھوں گا, اور پتا چل جائے گا کہ پاگل کون ہے. بدر کے میدان میں بڑے بڑے خناس مارے گئے, احد میں مارے گئے, خندق میں مارے گئے, اور فتح مکہ جب ہوا تو صرف ایک ہی آواز تھی کہ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ سے متعلق 10 اس کی غلیظ عادتیں گنوائی ہیں, اور وہ اصلاح کے لیے پڑھنے کے لیے بہت اہم بات ہے. اور ایک خاص واقعہ آگے آ رہا ہے جو بڑا توجہ طلب ہے کہ مال کی فراوانی ہو جائے اور بندہ اس مال کو اللہ کی راہ میں نہ دے تو اس پر یہ جو مال دیا گیا, حضور فرماتے ہیں مال جس کو دیا جاتا یہ بھی امتحان ہے اور نہیں دیا گیا یہ بھی امتحان ہے. فرمائیے دونوں امتحان میں ہے. مال کسی کو دے کر آزمایا گیا, کسی کو نہ دے کر آزمایا گیا. جس کو دے کر آزمایا گیا یہ نہیں کہ وہ بہت حسن و جمال میں بڑا اعلیٰ تھا, بڑا تقویٰ طہارت والا تھا, الا ماشاءاللہ, لیکن دے کر آزمایا گیا. اگر وہ دیا گیا اور اس نے شکر کیا اور خدا کے بندوں کی خدمت کی تو خدا نے اس میں دوام کر دیا, برکت دے دی, وسعت دے دی, اور حصہ سلیمانی اور حصہ عثمان غنی کی خیرات اسے محرمت فرما. اور اسے مال دیا گیا اور اس نے خلق خدا کا خیال نہ کیا, صدقات نہ کیے, زکات نہ دیا, پڑوسی کا خیال نہ رکھا, بھوکے کو کھانا نہ کھلایا, تو یہ اس کے لیے امتحان تھا, ان قریب وہ عبرت کا نشان بن گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو کعبے کا متولی بنایا, یہ کوئی خدا کے چہیتے تو نہ تھے, یہ بھی امتحان تھا. کعبے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی, یہ بھی امتحان تھا. محبوب یہ تجھے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ان کو کہے چھوڑ دو, مجھے خدا نے دور رکھا ہے, یہ میری امت کا امتحان ہے, اور تمہیں کعبے کا متولی بنایا ہے, یہ تمہارا امتحان ہے. فرمایا میری امت بھی امتحان میں ہے, تم بھی امتحان میں ہو. اب میں بیٹھ رب کی جانب سے فیصلہ دیکھتا ہوں کہ کامیاب کون ہوگا. انہیں رب کا کعبہ ملا, وہ اس کے متولی ہوئے, انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا, نافرمانی کی, اسی زمانے کی حکومت کو پیوند خاک کر دیا گیا. اور حضور کے صحابہ جو امتحان میں تھے, جنہیں دھکیل کر مار کر مکہ سے نکالا گیا, اور انہوں نے اس سختی پر صبر کیا, ایک وقت یہ آیا کہ مکہ مکرمہ کی زمین نے ان کے قدم کو چوما. تو کسی کو حکومت دے کر آزمایا گیا,
اور کسی سے حکومت کو چھین کر آزمایا گیا. یہ صرف آزمائش عروج اور زوال کی جو ہے, یہ جو سلسلے عروج اور زوال کے ہیں یہ محض آزمائش کے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شعور پکڑیں اور اس طرف آئیں کہ اگر آج ہمارے پاس قلت مال ہے تو اس میں یقیناً ہماری شامت عملی ہے, اور خاص طور پر یہ خدا کی جانب سے گویا کہ امتحان ہے جس پہ ہمیں صبر رہنا ہے. خدا کی بارگاہ میں مال اور غربت کوئی ممتاز نہیں, خدا کی بارگاہ میں دل کی دنیا اور اخلاص کا پیکر جو ہے وہ ممتاز اور اعلیٰ ہے. اور جس کو مال دیا گیا وہ اس خوش فراوانی میں ہو کہ جناب میں تو بڑا مست ہو گیا, اس لیے اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا. یہ دنیا دار الامتحان ہے, جس کو دیا گیا مرتے وقت تک وہ امتحان میں ہے, اور جس کو نہیں دیا گیا وہ مرتے وقت تک امتحان میں. بچت یہ ہے جس کو نہیں ملا وہ بھی شکر ادا کرے, اور جس کو ملا وہ بھی شکر ادا کرے. رب کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جو شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں برکت دیتے ہیں. اور جس کو آخری عمر تک کچھ ہی نہ دیا گیا اور ازمایا گیا تو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا حساب و کتاب دنیا کے مالداروں سے 50,000 سال پہلے کر لیا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے غربت پر صبر کیا اور اس امتحان پر ڈٹا رہا, فرمایا وہ جنت میں میرے درجے میں رہے گا, میرے درجے میں رہے گا. اور فرمایا جس کو مال دیا گیا اس نے شکر ادا کیا, مال کو نہ دیکھا اس کے خرچ کو دیکھا, جب بانٹتا گیا تو وہ مال بڑھتا گیا. یہ آگے اسی کا پورا قصہ آ رہا ہے, عرب کے قبیلے کا, یمن کے قبیلے کا پورا قصہ آ رہا ہے کہ مال بانٹنے سے بڑھتا ہے, علم بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے. فرمایا جو شرعی تقاضے ہیں زکات کے صدقات کے, جب انہوں نے بانٹنا شروع کیا اور اس نیت سے شروع کیا کہ اللہ کے لیے بانٹ رہے ہیں, تو اللہ نے اس بات کو بڑھا دیا. آخری ایک جملہ عرض کر کے تقریر ختم کرتا ہوں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے, اگر دنیاوی داد رسی پر کھلاتا ہے تو اگلے کا پیٹ تو بھر گیا, اس کو کوئی ثواب نہ ملا. اگر وہ اس نیت سے کھلاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو اس نیت کی وجہ سے وہ عمل اچھا ہو گیا. اور نیت ہمیشہ جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیت دنیاوی تقاضے کی مقبول نہیں, نیت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اس پر آخرت کے اجر کی فکر رکھے کہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے. یہ اصل نیت ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ اصل نیت ہے کہ جب نیکی کا کام کیا جائے تو اس کے ثواب کو اخروی زندگی پر مؤخر کیا جائے, یہ اصل زندگی ہے. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے امام غزالی علیہ رحمت نے کی, فرمایا قیامت کے دن لوگ جنت میں اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے, اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے, اپنی نیتوں کی وجہ سے. اس لیے کہ اللہ تمہارے ظاہری اعضاء کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اور حضور کا امتی تو اتنا پیارا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ. حضور فرماتے ہیں کہ میری امتی کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے, عمل اچھا نہیں ہوتا. لیکن منافق کا عمل بہت اچھا ہوتا ہے, نیت اچھی نہیں ہوتی. پھر حضور نے شہادت کی انگلی اپنے دل کی طرف کی, فرمایا خدا, لیکن خدا نیتوں کو دیکھتا ہے, لیکن خدا نیتوں کو دیکھتا ہے. نیت کے کیا اجر و ثواب ہے, نیت سے کیا اجر ملتا ہے؟ آنے والا جمعہ اگر آپ حبیب مسجد میں تشریف لائیں تو اس سے متعلق آیات سورہ انعام کی آئے گی, تو میں انشاءاللہ اس وقت دل کی نیت اور قیامت کے دن اجر و ثواب کس طرح ملتا ہے, اور کرامن کاتبین یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ گویا کے محافظین ہیں, اس کی صورت نیت اور عمل کے اعتبار سے کیسی ہے, انشاءاللہ العزیز ہم اس کو انشاءاللہ اس پیرائے میں ذکر کریں گے. وقت کے اختصار کے اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں, اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توضیع جو رب نے کی ہے ہم نے اس کی ترجمانی کی ہے, اللہ رب العالمین اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرمائے. اور جس طرح کے فرمایا کہ کسی کو ہم دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں, مولانا آزمائش کے لائق ہم نہیں, نہ ہم میں یہ قوت و بساط ہے, ہم تیرے فضل کا تجھ سے واسطہ دیتے ہیں اور تیری توفیق کا واسطہ دیتے ہیں کہ تیری توفیق ہمارے شامل حال ہو تاکہ ہمارا یہ قدم صراط مستقیم پر جمع رہے. ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں مولا, ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈال جس طرح پہلی قوموں پر ڈالی گئی اور وہ اس پر جم نہ سکے اور وہ ہلاک ہو گئے. مولا ہم تجھے تیری فضل کا واسطہ دیتے ہیں, ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جس کو ہم برداشت کر سکیں, اور برداشت بھی ہم سے کچھ نہیں, تیری توفیق اور تیری طاقت ہمارے شامل حال ہو تاکہ ہم مصیبت میں مصائب کو برداشت کر سکیں اور نعمت کے حصول میں اپنی طبیعت کو اعتدال کی طرف رکھ سکیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس گناہگار کو کچھ عرض کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔